ایمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار کا احسان ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے محضر میں آنے کی، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے فضل اور احسان کے سائے میں اس کے کلام سے اپنے لیے کچھ معارف حاصل کر سکیں اور اپنے لیے ہدایت کے کچھ راستے تلاش کر سکیں اور قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل کر سکیں۔ دعا ہماری پروردگار سے یہی ہے کہ پروردگار، تو اپنی اس قرآن، اپنی اس کلام کے صدقے سے ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو ہدایت پانے والے ہیں، ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کا خاتمہ بالحق اور سعادت کے ساتھ ہوگا۔ عاقبت بخیری کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ میں نے شروع میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر سورہ پر مسلسل تلاوت کرتا ہے اس کی، اور اس کی قراءت کرتا ہے، اور یقیناً تدبر اور تفکر کے ساتھ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس سورہ کی مداوم تلاوت کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جیسے امام نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، کہ اس کا اختتام اور اس کا جو خاتمہ ہے دنیا میں وہ سعادت پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک عشرہ اپنے اختتام پر پہنچا ہے، دوسرے عشرے کی ابتدا میں آج 11واں روزہ ہے، اور ہم سورہ مبارکہ مؤمنون کے ترجمے، اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے آج اپنے 11ویں درس میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے رمضان مبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس میں صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت قرار دے، ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو ماہ مبارک رمضان سے صحیح اور بہترین استفادہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم تقریباً اس سورہ مبارکہ کی الحمدللہ 70 آیات کا ترجمہ اور اجمالی تشریح جو ہے آپ کی، اور تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے اور بارہا عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جن میں اگر ذرا سی کوشش کی جائے تو مطالب اس سے زیادہ بہتر انداز سے اور زیادہ عمیق انداز سے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان دروس کا ہدف یہ نہیں ہے بلکہ خاص کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے کنسنٹریشن کرنی ہے، اور تاکہ اجمالی طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے کس انداز سے گفتگو کی ہے اور کن باتوں کی طرف ہماری توجہ کروائی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی صفات اور منکرین کی صفات، مشرکین کی صفات، بلکہ میں منکر کے لفظ میں کہہ کر سب کو شامل کر رہا ہوں، کافر، منافق سب شامل ہیں، مومن کے مقابلے پہ منکر، ایمان لانے والوں کے مقابلے پر انکار کرنے والے، اب چاہے وہ منافقوں کی شکل میں ہوں، کافروں کی یا مشرکوں کی شکل میں ہوں. پروردگار ان کی اور ان کی صفات کو آپس میں، یعنی کبھی ان کی صفات بیان کرتا ہے کبھی ان کی، تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. ان کے سوچنے اور عمل کرنے کا طرز کیا ہے، ان کے سوچنے اور عمل کرنے کا طرز کیا ہے. کل ہم نے جن افراد کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی، اب پروردگار منافقوں کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے افراد کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں میں بیٹھ کر تمہیں ناسزا کہتے ہیں، تمہارے متعلق جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ناسزا الفاظ استعمال کرتے ہیں، نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں تمہارے بارے میں. کیا یہ اس بات پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ تمہارے قول، جو قرآن، جو تم ان کو ہدایت کی بات کرتے ہو، اس کے اندر غور نہیں کرتے؟ کیا ہمارا پیغمبر ان کے لیے وہ چیز لے کر آیا ہے کہ جو اس سے پہلے ان کے آبا نے بیان نہیں کی؟ ساری باتیں وہی ہیں. کیا یہ نہیں پہچانتے اپنے پیغمبر کو کہ جو اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یہ جو یہ کہتے ہیں، آیا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اس کا جو ہے خدا نخواستہ جو ہے وہ دماغ سے ہی کام نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، بلکہ ہمارا جو پیغمبر ہے وہ ان کے لیے حق لے کر آیا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، وہ اکثر ہم للحق کارہون، ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو حق سے کراہت رکھتی ہے. کیوں کراہت رکھتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں، حق سے اس لیے کراہت رکھتی ہے کہ بہت سارے حقوق ایسے ہیں، بہت سارے مقام پر حق جو ہے وہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے. دیکھیے، بعض اوقات انسان یہ بات سوچتا ہے عام طور پر کہ یار کون ہوگا جو کہ حق اور عدالت اور انصاف کا جو ہے منکر ہوگا یا اس کو ناپسند کرتا ہوگا. انسان اپنی عمومی طبیعت میں، اپنی سالم طبیعت میں کبھی بھی حق اور انصاف کے خلاف بات نہیں کرے گا، لیکن انسان عین اسی مرحلے میں کہ جہاں پر حق اور انصاف کا تقاضا میرے مفادات کے خلاف جا رہا ہو، وہاں پر وہ انسان حق کا بھی مخالف ہو جاتا ہے، عدالت اور انصاف کا بھی. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اندھے پن میں اس جگہ تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم صرف اپنے مفادات کے پورے ہونے کو حق سمجھتے ہیں، اس کو عدالت سمجھتے ہیں، اس کو انصاف سمجھتے ہیں، گرچہ بعض اوقات عین اس حالت میں وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ عدالت نہیں ہوتی، وہ حق نہیں ہوتا. یعنی میرے اگر حق میں فیصلہ آ گیا ہے، میرے مفاد میں فیصلہ آ گیا ہے، تو میں کہوں گا ہاں جی بڑا حق، بڑا فیصلہ، بہت عدالت اور بہت انصاف کے ساتھ بات ہوئی ہے. عزیزان من، یہ خوفناک کیفیت ہے، یعنی اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے حق میں جائے یا نہ جائے، مجھے فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، حق کو قائم ہونا چاہیے. اور اسی نسبت سے میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بڑا خوبصورت مرحلہ ہے آیات کا جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں. سورہ مبارکہ مومنون کی 71 آیت ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. بظاہر جہاں پر جو علماء نے بحث کی ہے، امتناعیہ ہے، منع کے اس میں آ رہی ہے. یعنی یہ جو لو کر کے بات کی جا رہی ہے، یہ بات جو کی جا رہی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے. تقریباً اس کا جو لہن ہے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ وہی ہے کہ جو قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو کانا فیہما آلہتن غیر اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ، ہاں، لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا اگر کوئی جو ہے وہ خدا ہوتا، کوئی الہ ہوتا زمین و آسمان میں، تو یہ فاسد ہو چکے ہوتے. تقریباً وہاں پر جو لو کا معنی ہے وہ بھی امتناعیہ، یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے لو کان فیہما آلہت الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہوتا، اگر کوئی ہوتا سے مراد یہ کہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی تقریباً یہیں پر وہ معنی استعمال کیا جا رہا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی ہوائے نفس جو ہے، ان کی خواہشات جو ہے، اس کا اتباع کرے، یعنی حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے کہ ہرگز نہیں ہوگا. یعنی یہ جو بات ہے یہ لو لو امتناعیہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے, ممتنع ہے, لیکن صرف مکانے یا محلے بیان میں یا محلے امکان کے طور پر وہ کہتے ہیں فرض جو ہے فرض محال محال نیست. وہ اس باب سے بات کی جا رہی ہے کہ فرض صرف ایک فرض کی بات کی جا رہی ہے, اور وہ فرض کیا ہے جیسے وہاں کا اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا لفسد آتا زمین و آسمان ختم ہو جاتے. اسی طرح اب ہے نہیں, یعنی اس کا معنی کہ اگر زمین و آسمان جو ہے وہ تباہ نہیں ہوئے, برباد نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے, اس کا معنی یہ کہ نہیں ہے. اسی طرح سے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرے کہ نہیں کرے گا, اور نہ ہو سکتا ہے نہ ممکن ہے. کیوں؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, زمین اور آسمان فساد ہو چکے ہوتے, تباہ ہو چکے ہوتے. بس اب دیکھیے دو باتیں قرآن نے کی ہیں دو مختلف مقامات پر. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اگر آسمان اور زمینوں میں کوئی اور اللہ کے سوا خدا الہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تباہ ہو چکے ہوتے. جس طرح سے دوسرا خدا ممکن نہیں ہے, اسی طرح سے حق کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اب تھوڑا سا اس پر غور کیجیے گا اور واقعاً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ان کی خواہشات کی پیروی, ان کی ہوا کی پیروی, ان کی لذات اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر حق ان کی اتباع کرتا ہے, حق ان کے ساتھ ہوتا ہے, حق ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. کیوں ہوں گے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور واضح بھی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ یقیناً اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے. بہت سارے یہاں پہ نکات موجود ہیں, لیکن انسان غور کرے تھوڑا سا اس مرحلے پہ جس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلا. ایک مرحلہ کیا ہے کہ حق کبھی بھی ان کی اتباع نہیں کرے گا, کہ اگر کرے تو زمین آسمان تباہ, اور اگر زمین آسمان تباہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب حق ان کی اتباع نہیں کر رہا, ان کی خواہشات کے مطابق حق نہیں ہے. اب تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیں اور سوچئے, متفق علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور شیعہ سنی دونوں منابع میں اس کو ذکر کیا گیا ہے, الحق مع العلی والعلی مع حق مع الحق, اس کو بیان کیا اور دونوں طرف سے کیا, یعنی حق علی اور علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر بعض میں حتیٰ فرمایا کہ اے پروردگار حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی, یعنی حق کو علی کی اتباع میں لے کر آ. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علی اور دوسرے لوگوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ حق دوسروں کی اتباع نہیں کر سکتا, لیکن حق علی کی اتباع کر سکتا ہے. حق سے مراد یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی اور کسی معنی میں نہ لے کر جائے, میں یہاں پہ خاص طور پر اس چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہاں پر حق سے مراد پروردگار کی ذات, کیونکہ الحق پروردگار کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے. یہاں پر اس حق سے مراد حق بات ہے, یعنی عدالت و انصاف کا مرحلہ جو ہے وہ مراد ہے. اگر الحق یعنی جو ہے حق و انصاف اور عدالت ان کی خواہشات نفسانی کے مطابق ہو جائے, اب آپ سوچئے انسان کی خواہشات میں ایک مرحلہ ہر انسان کی خواہش مختلف ہوتی ہے, تو اب تو حق ایک ہی طرف ہو سکتا ہے, یا اس کے ساتھ ہوگا یا اس کے ساتھ ہوگا. تو جب حق انسان کی خواہشات نفسانی میں افتراق اور اختلاف پیدا ہوگا, تو حق میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ حق نہیں رہتا. اسی طرح سے انسان کی خواہشات اور جو اس کی ہوائے نفسانی ہیں یا اس کی جو لذات ہیں, وہ ایک زاویے سے سوچ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے, بعض تو بعض لوگوں کی خواہشات ہی فاسد ہوتی ہیں. بس حق کسی طرح سے بھی باطل کا اتباع نہیں کر سکتا. اب اس جگہ پر آپ سوچئے, اس کا معنی یہ ہے کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں تو علی میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہو گیا؟ علی اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہو گیا کہ علی وہ ہے ہی نہیں کہ جو حق اور عدالت سے ہٹ کر بات کرے, ناممکن ہے. لہذا حق اگر علی کے پیچھے چلے تو کبھی بھی علی حق کو ایسی جگہ پر نہیں لے کر جائیں گے جہاں پر حق جو ہے وہ کہیں پر بھی باطل کے ساتھ یا ناانصافی اور ظلم کے ساتھ جمع ہو جائے, ناممکن ہے. بس یہ جو مقام ہے مولا کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ مولا کائنات پروردگار کے اس عطا کے مرحلے پر ہیں جس کو عصمت مطلقہ کہا جاتا ہے, اور اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر پروردگار فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو اللہ نہ چاہے, ناممکن ہے. لہذا جس طرح سے حق پروردگار کی اتباع کرتا ہے, پروردگار کے ارادے کے مطابق چلتا ہے, علی بھی چونکہ اللہ کے ارادے کے مطابق چلتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس سے نہیں ہٹتا، لہٰذا حق، بلکہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو علی کا رتبہ اس اعتبار سے اوپر ہے کہ علی کی اللہ کی اطاعت کی اور ارادے کے مطابق چلنے کی کیفیت اتنی شدید ہے کہ حق کو علی کے پیچھے جانا چاہیے، جس طرف علی جا رہا ہے حق صرف وہاں پر ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم متفق علیہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں الحق مع علی والعلی مع الحق، غور کیجئے گا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی کا رخ ہو جائے، اس کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ حق وہ ہے جو علی کے پیچھے پیچھے نظر آ رہا ہو۔ تو اب مجھے سوچئے کہ اگر مجھے صرف سوچ کے ایک دفعہ یہ بتائیے کہ اب اگر کوئی علی کو اپنے حق کے اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو درواقع وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ حق کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پروردگار واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات نفسانی ان کی پیروی کرے گا حق تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ بس یہ یاد رکھیے گا، بعض ہمارے ہاں اہل سنت کے بعض افراد جو ہے وہ اس بات پہ بڑا زور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے وہ بیعت کر لی تھی اور حضرت علی جو ہے وہ ان کو اپنا جو ہے نا رہبر اور امام اور وقف وغیرہ مانتے تھے، قرآن کے واضح مخالف ہے، ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ واحد مولا کا عنایت ہے کہ جو حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے اور حق اس طرف جاتا ہے جس طرف علی ہیں، لہذا جس طرح سے حق ان کی پیروی نہیں کر سکتا ناممکن ہے کہ علی کسی اور کی پیروی کر سکے۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس کی اطاعت کریں گے کہ جس کو اللہ نے ان سے افضل یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے حکم کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا علی اپنے گھر میں بیٹھ کر اور اپنے آپ کو ان سے جدا کر کے یہ سب بتا رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، اور جب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو حق بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، اگر حق کرے، لہذا مولا نے نہیں کیا، اگر خود اب یہ مرمل ہے کہ اگر کرتا لفسدت السماوات والارض۔ ایک ناول بھی کسی نے لکھا تھا، کہانی بھی لکھی تھی، اور غالباً شاید اس کے اوپر کوئی فلم وغیرہ مووی وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے کہ جس میں یہ دکھایا گیا، البتہ غرب میں یہ کام ہوا ہے، اب ان کی بھی فکر کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بھی، میں جو جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس پہ کوشش کیجیے گا، کہ اس ناول میں یا اس کہانی میں یہ لکھا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ پروردگار سے ہر وقت شاکی رہتا تھا اور کہ میں مطلب ہر میرا کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلط کر دیتا ہے اور میری ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خراب کر دیتا ہے، اتنا شاکی ہوا۔ اب کہانی افسانہ ہے اور یقیناً اس میں حق کے مطابق نہیں ہے، لیکن جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں اس نے رائٹر نے لکھا اور ڈائریکٹر نے فلم میں بنایا کہ اس شخص کی جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، بہرحال ایک فرض محالی لے لیں آپ اس کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں مجھ سے اتنے ناراض ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کہاں سے ناراض ہوں، آپ ہر وقت جو ہے وہ میرے ہی ہر کام کو پھنساتے رہتے ہیں، میرے ہر کام کو۔ تو بحث ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے اچھا چلو تم جو ہے آئندہ سے تم چلاؤ، میں چھٹیوں پہ چلا جاتا ہوں، تم جو ہے وہ کائنات چلاؤ۔ تو خلاصتاً بات کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنی خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں تباہی پھیل جاتی ہے، اور دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ جب اس کو ہوش آتا ہے اور اس کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ میں جو بھی دیکھ رہا تھا یہ صرف خواب تھا، تب وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہاں پر بہت سارے مطالب ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں اس اعتبار سے اس کو دیکھنا بڑا یا اس کو پڑھنا جو ہے وہ اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے کہ اگر حق کسی ہماری خواہشات نفسانی کی پیرا، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کرنا کیا ہے، اور وہ اپنے اسی جہل اور اپنے اسی محدودیت کی وجہ سے جب اس کو فرض کریں کہ یہ عہدہ مل جاتا ہے، اب یہ تو خیر بہت انہوں نے اونچی بات کر دی، یعنی عہدوں کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے اور جن کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ چیزیں یا یہ مراحل ہیں اس کے، مطلب حتیٰ ولایت کے بہت سارے درجات ایسے ہیں کہ اگر خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے والوں کو ولایت کے وہ درجے دے دیے جائیں تو وہ تباہی مچا دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ولایت کے بھی جو درجات ہیں وہ ایسے افراد کے حوالے نہیں کرتا کہ جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہوں، اور یہی بحث ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے درمیان میں جگہ دی، یا مختلف جو مقامات تھے وہ مقامات ایسے تھے کہ اس کے ہاتھ میں کہیں ولایت نہیں آ رہی تھی، لیکن فرشتوں کے صف میں پہنچنے کے بعد اس کو کم از کم یہ پتہ لگ رہا تھا، یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ولایت کے جو درجات ہیں وہ کس قدر عالی ہو سکتے ہیں، اور وہیں سے اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں ولایت کے اس درجے پر پہنچ جاؤں، اور اس درجے کے حصول کے لیے اس نے حضرت آدم کو سجدے سجدہ کرنا اس درجے کے لیے معنی سمجھا. اب یہ یقیناً ابحاث ہیں اور اس میں بحث کی جا سکتی ہے, اور یہی واقعاً اس کا جہل تھا, یہی یعنی تک زاویہ, ایک زاویے سے دیکھنا چیزوں کو, اور جہل کے ساتھ جب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر حق جو ہے وہ ان کی خواہشات کا اور اس کا کی پیروی کرے گا, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, آسمانوں اور زمینوں میں فساد مچ جائے گا, تباہ ہو جائیں گے. وَمَنْ فِيهِنَّ, اسی طرح سے ہر وہ چیز جو ان کے درمیان آسمانوں کے درمیان میں ہے وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی. بل, اب دوبارہ بل کہہ کے بات کو اللہ تعالیٰ دوسری طرف لے کر جا رہا ہے, یعنی یہ سب کچھ تو نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ خواہشات نفسانی جو ہے حق اس کا پیرو بنے, حق جو ہے وہ اس کی پیر پر پرستش کرے اور اس کی اتباع کرے, یہ تو نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن اب کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل, اب ان کو سوچنا چاہیے, آتیناہم بذکرہم, کہ ہم نے, یہ تو نہیں ہے لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو عطا کیا قرآن. بذکرہم, ذکر, اب یہ بحث ہے یقیناً ایک مفصل کہ قرآن میں ذکر سے کیا مراد ہے, آیا ذکر سے مراد جو ہے وہ اللہ کا ذکر مراد ہے, آیا ذکر سے مراد اصطلاح میں قرآن مراد ہے, رسول مراد ہے, یہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے, مفصل بحث ہے. لیکن چونکہ قرآن نے کئی مقامات پر قرآن کو ذکر سے عنوان کیا ہے, تو اس لیے یہاں پر علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بے ذکر ہم سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے. اور چونکہ پیغمبر کی امت کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے, یہ جو اضافت ہے بے ذکر ہم, ان کا ذکر, ان کا قرآن امت کا نہیں ہے لیکن چونکہ امت کے لیے بھیجا گیا ہے, لہٰذا ہم بھی اسی طرح سے جب کہتے ہیں ہمارا قرآن, تو ہمارا قرآن سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ قرآن جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی, ہمارا نبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ایک طرح کی کوئی ملکیت کا وہ رکھتے ہیں دعویٰ, بلکہ بات کیا ہے, ہمارے لیے چونکہ نبی کو بھیجا گیا ہے, اس عنوان سے یہ اضافت ہے. یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل آتیناہم بذکرہم, یعنی ہم نے ان کو دیا ذکر ان کا, ان کے ذکر سے یہاں پر مراد کیا ہے, اکثر علماء نے یہاں پہ فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے. ذکر جو ہے وہ یاد دہانی اور اس کے معنوں میں بھی ہے, یعنی اصل تو معنی جو ہے وہ کسی چیز کی یاد ہوتی ہے, یعنی ہم نے ان کو دیا ان کی یاد, تو اس سے مراد ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ چیز کہ جو ان کو, یعنی ذکر یعنی بے معنی تذکر, بیداری کرنے والی چیز, ہم نے ان کو وہ چیز دی کہ جو ان کو بیدار کرنے والی ہے, تو بھی اس کا نتیجہ ان دی اینڈ قرآن نکلے گا کہ وہ چیز کیا ہے کہ جو ان کو تذکر دینے والی ہے, ان کو جو ہے وہ ہوش میں لانے والی ہے, یا ان کے لیے جو ہے وہ تذکر کا باعث بن رہی ہے قرآن. بل آتیناہم بذکرہم, بلکہ ہم نے ان کو دیا, ان کو ہم نے عطا کی کیا چیز, قرآن. فہم عن ذکرہم معرضون, اور پھر بھی یہ لوگ کون ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن سے جو ہم نے ان کو دیا ہے, ان کے لیے نازل کیا ہے, اس سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ حق پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, خود قرآن جو کہ ایک حق بات کرنے والا ہے, خواہشات نفسانی کی پیروی تو نہیں کرے گا ان کی حق, اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ یہ خود حق بات ماننے والے نہیں ہیں. اور بات کیا ہے کہ جب ہم نے ان کو قرآن دیا, اگر یہ حق کو تسلیم کرنے والے ہوتے قرآن کو تسلیم کرتے. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ جو حق کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی قرآن کو سے ہدایت نہیں لے سکتا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور آپ آج کل اگر نیٹ پر جا کر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کے معنی ادھر سے ادھر سے گھما کر اپنے معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کے مترادف ہے کہ آپ قرآن کو آدھی آیت پڑھ کر آدھی بات کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں. بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کھولیں گے کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو, تو وہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, تو قرآن سے وہ کیوں نہیں پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو؟ اس جگہ پر جا کر جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی بدلنے کی کوشش کریں گے, اس وسیلے سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے, اس وسیلے سے مراد جو ہے وہ فلاں چیز ہے, اس طرح کی. تو پھر وابتغوا اللہ کا مطلب کیا تھا, یا اتقوا کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح سے کونوا صادقین کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے سوالات قرآن ہیں جہاں پر قرآن فرماتا ہے کہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو وہاں پر اب دیکھیے کس قدر حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب وہاں پر لوگ قرآن پڑھنے والے، قرآن جو کہ حق ہے، قرآن جس میں کوئی انحراف نہیں ہوا، وہاں پر کہتے ہیں جی یہاں پر اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ ذکر سے مراد یہاں پر جو ہے وہ تورات و زبور ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، قرآن یہ کہے گا کہ اے لوگوں جو ہے تمہیں اگر کوئی سوال ہے تو تم یہودیوں اور عیسائی ان کے پاس جاؤ، تورات اور زبور والوں کے پاس. یعنی دیکھیں جس وقت قرآن کو آپ اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو سوائے تباہی کے اور بربادی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. خوب، اب قرآن ارشاد فرماتا ہے ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. میں یہاں پر تھوڑا سا، چونکہ ہمارے جتنے بھی اس درس میں ساتھی ہیں وہ یقیناً اس آیت کی تلاوت بھی روز کر رہے ہوں گے، سورہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، آیات کے ترجمے دیکھ کر آ رہے ہوں گے، یا کم از کم درس کے دوران جو ہے وہ نگاہ کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. اب جب یہ آیت آتی ہے، یہ آیت جو ہے وہ یہاں پر کہتی ہے کہ اگر ترجمہ آپ اس میں پڑھیں گے کہ کیا تو ان سے یہ جو تو دعوت اور ان کو جو تبلیغ کرتا ہے اس کی کوئی مزدوری چاہتا ہے؟ یہ خرج جو ہے اس کے معنی میں عرض کر دوں کہ اصل جو مادہ ہے خراج ہے، یعنی نکلنا، اسی سے خراج ہے. یقیناً آپ نے خراج کا لفظ سنا ہوگا. خراج کیا ہوتا ہے کہ اپنے مال اور دولت سے جو ٹیکس نکالا جاتا ہے اس کو خراج کہا جاتا ہے. خراج سے زیادہ وسیع مفہوم خرج کا ہے. خرج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مزدوری یا کسی بھی حق کے مقابلے کے اوپر، اب چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کا حق کسی اور عنوان سے اس کے اوپر آ رہا ہو، چاہے کسی نے مزدوری کی ہو، کسی بھی عنوان سے حق قائم ہوا اور اس حق کے قائم ہونے کے مقابلے پر اب جو آپ اپنا مال نکال رہے ہیں یہ خرج ہوگا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے خرج مانگ رہے ہو. ام تسألهم، اب بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں اور اس آیت اس طرح کا جب لہن استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ذہن اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ پیغمبر نے مانگا ہو اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ فخراج و رب کا خیرن، تیرا پروردگار جو تمہیں مال دے گا، جو تمہیں رزق دے گا اور جو اجر دے گا وہ بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. خوب، اس بات سے معمولاً ذہن میں بات کیا آتی ہے کہ شاید پیغمبر نہیں، غور کیجئے کہ ام جو آ رہا ہے ام کسی پچھلے والی بات کے کنٹینیوٹی کے اندر آ رہا ہے، اور وہ جو بات کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق سے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق سے کراہت رکھتے ہیں، اکثر حق سے دوری استعمال کرنے والے ہیں. اب اسی کنٹینیوٹی میں آ رہے ہیں ام تسألهم، یعنی مانگا نہیں ہے، یہ جو حق سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ جو تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جو راتوں کو بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی بیٹھکوں میں تمہارے متعلق جو ہے وہ تہجرون کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے متعلق جو ہے وہ ناسزا بولتے ہیں، تمہارے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تمہارے جو یہ مخالف ہوئے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں پروردگار اس کے حوالے سے بات کرے کہ کیا یہ اپنے پیغمبر کو پہچانتے نہیں ہیں جو اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ مجنون ہے، یہ مجنون نہیں ہے. ام یقولون بہ جنہ، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جن یقیناً پیغمبر جو ہے نہیں، بل جا ہم بالحق، بلکہ یہ مجنون نہیں ہے، تمہارے لیے حق لے کر آیا ہے. یہ حق سے ایک تو کراہت رکھتے ہیں، اب چونکہ کراہت رکھنے والے ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اگر حق ان کی پیروی کرنے لگے تو یہ تباہی کروا دیں گے دنیا میں، یہ صرف یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے. بالکل اسی طرح سے یہ غور کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آج کل کے دور میں بھی جتنے بھی بدماش اور جتنے بھی زورگو، جتنے بھی ظالم ہیں، طاغوت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس دنیا بھر کا سلاح جمع کیا ہوا ہے. مظلوم اگر یا مظلوم کے ساتھی اپنے لیے اور مظلومین جہان کے تحفظ کے لیے کوئی اسلحہ بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نہیں بناؤ، تم جو ہے وہ دنیا میں فساد مچا دو گے، سب سے بڑا فساد تو تم نے مچایا تھا. آج تک دنیا میں ایٹامک ہتھیار جو ہے وہ دنیا میں استعمال کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ ظالم، جس نے دو ملکوں دو شہروں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. پوری دنیا میں اسلحے کا کاروبار کرنے والے یہ ملعین ہیں. پوری دنیا میں اسلحہ فروش کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ اسلحے کی فروخت کے لیے ملکوں کے درمیان میں جنگیں کروانے والے یہ ہیں. اور پھر اوپر سے کرتے کیا ہیں, چونکہ لازمہ تھا اپنا اسلحہ بیچنا ہے انہوں نے. دیکھیے انسان کی خواہشات کس حد تک خوفناک ہو جاتی ہیں کہ چونکہ اپنا اسلحہ بیچنا ہے اس لیے ان دونوں میں لڑائی کراؤ, وہ لوگ مریں گے ہمارا اسلحہ بکے گا. تو تم تو ایسے ہو, اب اگر حق جو ہے وہ ان کی پیروی کرنے لگے تو اب آپ سوچیے گا کہ پھر یہ تباہی اور بربادی کو جو ہے وہ کس سطح پر لے کر جائیں گے. یعنی ان کے ہاتھ میں اگر اختیار آ جائے تو یہ پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر دیں گے. خوب, اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جیسے وہ نہیں ہیں اسی طرح سے ام تسألهم, یہ جو بات کی جا رہی کیا, یعنی تم نے نہیں مانگا. اور یقیناً پیغمبر اپنی اس جتنی بھی انہوں نے محنتیں کی ہیں تبلیغ کی ہیں, یقیناً ان کے تمام کاموں کا جو اصل مقصد ہے اور جو ہدف ہے وہ پروردگار کی ذات اور اس کی رضا ہے. ایک لہجے کے لیے بھی پیغمبر اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ تبلیغ دین اور اس میں کوئی ایک اصلاً قرآن خود اس طرف کہتا ہے کہ وما ينطقون الہوا, حتیٰ یہ بات نہیں کرتا ان ہوا الا وحی یوہا. اس کے بات کرنے کا جو ذریعہ ہے, جو بات کرنے کی کیفیت ہے, وہ بھی وحی الہی کے سائے میں ہوتی ہے, اس قدر خدا کے ساتھ متصل ہے. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی ایک انکار کی بات کی جا رہی ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فخراج و رب کا خیر, جب پروردگار تجھے اس سے بہتر دے رہا ہے تو ویسے بھی تو مانگنے والا نہیں ہے. اور پیغمبر یہ بات جانتے ہیں کہ پروردگار خیر و رازقین ہے, لہذا پیغمبر اس کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے جو انہوں نے کہا ہے. اب یہ جو جملہ ہے یہ بنیادی طور پر انکار کے معنی میں آ رہا ہے, یعنی یہ جو تم سے روح گردان ہے. اب ایک سوال میں اور ایک بات یہاں پر کہوں گا, اور وہ مسائل بھی ہیں کچھ. تبلیغ دین میں جس وقت مبلغ لوگوں سے پیسہ طلب کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ انکار کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے. علماء کو, مبلغین کو یہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ اسی لیے منع کی گئی ہے. اگر میں آپ سے یا کوئی بھی عالم دین آپ سے آ کر سودا کرنے لگ جائے کہ جی میں درسوں کے اتنے پیسے لوں گا یا میں فلاں چیزوں کے اتنے پیسے لوں گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیسہ دینے کے بعد جو پیسہ دینے والا ہے اس کے ذہن میں اس سارے سلسلے کی نسبت جو ہے وہ ایک بدگمانی ایجاد ہو جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ پیسہ دے کر وہ کام کروا تو لے لیکن اس کی اتباع کبھی بھی نہیں کرے گا. اب ایک تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیے نبی یا ائمہ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلے قائم کیے ہیں, ایک طرف سے تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ علم کے مراحل میں تبلیغ دین کے حوالے سے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں. یعنی ائمہ کو, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات اور دیگر علوم کے حوالے سے کسی بھی جگہ پر نہ وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ اس کی تحصیل کریں, کسی کے پاس جائیں, کسی یونیورسٹی, کسی حوزے میں داخلہ لیں اور پھر سیکھنے کے بعد بتائیں, پہلا مرحلہ. لہذا ان کی زندگیوں میں یہ فیز شامل نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کے ہی سسٹم کے اندر ان کے لیے حق رکھا ہوا ہے. مثلاً خمس ہے اور بہت سارے مالیات ہیں کہ جو ساری کی ساری ان کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ اس کے اندر تصرف کا حق رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ائمہ نے, باقی دیگر ائمہ نے بھی, البتہ امام کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو ہوا ہے اور ٹیکنیکل طریقے سے ہوا وہ امام کے دور میں, آپ نے اپنے سہم امام میں سے جو حصہ ہے اس کا ایک بڑا حصہ تبلیغ دین کے لیے رکھا, اور آپ نے یہ چاہا کہ یہ پیسہ خاص طور پر جو ہے وہ علماء کے لیے بھی استعمال ہو. متاسفانہ آج جو سسٹم چل رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہیں بہت سارے اعتراض کرنے والے, ذاکرین کو یہ کہنے والے تو بہت مل جائیں گے کہ جی یہ خون امام حسین کا سودا گر ہے, یہ سودا کر رہے ہیں, یہ لفافہ نہیں لیتے. دیکھیے میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان پیسہ لے اس کے بدلے تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو آپ کہنے جا رہے ہیں لوگ اس کو ایک سودے کے عنوان سے لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر گیا اس نے پیسے لیے, بات ختم ہو گئی, تاثیر ختم ہو جاتی ہے. دوسری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ علماء, ذاکرین جتنے بھی ہیں, اگر مثلا میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں تو مجھے اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا, مجھے قرآن, احادیث, روایات, تفاسیر, بہت ساری کتابیں مثلا ایک درس کو تیار کرنے کے لیے میں کئی گھنٹے محنت کروں گا، مجھے حوضہ جانے کی ضرورت ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے تحصیل کی ضرورت ہے، تو امام نے انتظام کیا تھا۔ متاسفانہ آج کے دور میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی عالم دین بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی سلسلہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذاتی تبلیغ پہ تو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے لوگوں کو بھیجیں گے کہ وہ جا کر ان کی ویڈیوز چلائیں اور ان کے حوالے سے تبلیغ کریں، ان کے نام پہ کام چلتا رہے۔ چینل اگر چلائیں گے تو اس پہ وہ خود ہی آئیں گے، ان کے بچے آئیں گے، ان کے سارے رشتہ دار آئیں گے، اور جتنا بھی ان کو مال امام کے عنوان سے پیسہ ملتا رہے گا اس کو وہ اپنا ذاتی پیسہ سمجھ کر، اور پھر بڑے ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ کہیں گے کہ جی یہ جو ہے وہ مال امام کا سودا کر رہے ہیں۔ اصل مال امام کا سودا تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس مقدار میں آپ کے پاس آ رہا ہے اور جس عنوان سے آپ کے پاس آ رہا ہے وہ مال امام ہی ہے۔ اب مال امام آنے کے بعد میرا سوال، آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ وہ لفافے یا وہ رقم جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے یا وہ سمجھتے ہیں، مثلا اچھا ذاکر ہے، اچھا پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ پیسے، اور محنت کرتا ہے تو اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے۔ مثلا کوئی محقق ہے اور تحقیق کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کر رہا ہے، اس نے کاروبار اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، بڑے بڑے سرکاری عہدے چھوڑے ہیں، بڑی بڑی جابس چھوڑی ہیں، آ کر دین کے طالب علم بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک لائف اسٹینڈرڈ تھا اور اب بھی ان کا ایک لائف اسٹینڈرڈ ہے۔ اب اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے لازمہ تو دیکھیے، عالم دین جو ہے وہ ہوا اور پانی پہ نہیں چلتا، اس کے بچے ہوا اور پانی پہ نہیں چلتے، ان سب کی جو انسانی ضروریات ہیں وہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ دین یہ چاہتا ہے، دین کے اپنے اندر سیٹ اپ ہے، ہمارے ہاں اس سیٹ اپ کو چونکہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ جیسے لوگ جو منابع علماء کے لیے، ذاکرین کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے استعمال ہونے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آ کر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اس بحث کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، کئی ایسے اس وقت بھی علماء ہوں گے جن کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے بنے ہوئے ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے، اس سے وہ اپنے لیے تو تعمیرات کرتے ہیں، اپنے لیے تو چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن ذاکرین، انہی ذاکرین کو دیتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ ان کو دینا شروع کر دیں، یہ لینا چھوڑ دیں گے، ختم ہوگی بات۔ کیوں آپ ان کو تانے دے رہے ہیں؟ آپ خود جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کے والد سے جائیداد میں ملا آپ کو؟ آپ جو لے کر بیٹھے ہو، آپ بھی دین کے نام پہ لے رہے ہو، مال امام کے نام پہ لے رہے ہو۔ آپ پر لوگوں نے اعتماد کر کے اگر آپ کو زیادہ دینا شروع کر دیا، بہت زیادہ آ رہا ہے، تو کیا یہ آپ کو حق دے گا؟ بالکل وہی ہے سارا کچھ جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کے اپنے پاس اختیار آ جاتا ہے تو آپ کو سارے دوسرے غلط لگ رہے ہیں۔ تمام پیغمبر اگر نہیں لیتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، خود اگر پیغمبر کو بھی اپنے دینی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی مسائل کو دیکھنے کا سلسلہ بھی ہوتا، مثلا مثال ایک بات کہوں میں کہ پیغمبر کو بھی جو ہے کی ہے، پیغمبر نے تجارت بھی کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغاتی سلسلے شروع کیے اور بہت سارے سلسلے شروع کیے، کتنے اس کے بعد بزنس ہیں جو پیغمبر نے کیے، اس کے بعد کتنی غلہ بانی کی ہے پیغمبر نے؟ دین کے اپنے سسٹم کے اندر موجود ہے کہ لوگ خود بخود، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر مالی عبادات رکھی ہیں، وہ مالی عبادات آٹومیٹیکلی پیغمبر کے خزینے پورے کرتی ہے۔ وہ تمام کے تمام جو تصرفات مالی اجازت دی گئی ہے نبی یا امام کو، وہ ان کے تمام مالی مسائل کو حل کرتی ہے، گرچہ ان کے مالی جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے وہ کبھی بھی اپنے لیے، ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آئمہ نے بھی اپنے بزنسز یا اپنا جو بھی ان کا زمینوں سے آمدن ہے یا مختلف چیزوں سے ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی ضرورت کی حد تک رکھا ہے، یعنی اپنی ذاتی پیسوں میں سے، جو ان کے ذاتی آنے والے پیسے تھے اس میں سے بھی وہ دوسروں کو دے دیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہی سسٹم ہے۔ آئمہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اگر تعلیم حاصل کریں گے، یہ لوگ زندگی کے باقی کام چھوڑ، میں مثلا میں امام نہیں ہوں کہ میرے پر جو ہے وہ وحی آئے گی اور میں علم جو ہے وہ میرے اندر بھرا ہوا ہے اور میں بغیر تیاری کے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے وہ جا کر درس دے سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ میں مجھے 8 گھنٹے روزانہ، 10 گھنٹے روزانہ مطالعہ کرنا ہے، تب جا کر میں کوئی مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی اور سسٹم آ کر مجھے میرے مالی معاملات کو پورا نہیں کرے گا تو میرے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں یہ سارا کچھ ترک کروں اور جا کر جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دوں، میرا جاب میں کر سکتا تھا، کر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ بہتر جاب بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر سمپل سی بات کیا ہوگی کہ پھر آپ اور ہمارے درمیان میں جو رابطہ ہے، پھر آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں درس دیں، کیوں؟ میں نہیں دے سکتا، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ، اچھا اب جب میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا، یا فرض کریں کہ میرے لیے کوئی اور اس طرح کا سلسلہ، میرے اوپر تو خیر اللہ نے بہت عطا کہ میں بار بار یہ جملے کہتا ہوں، مجھے خوف بھی آتا ہے کہتے ہوئے کہ میں جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے اوپر اللہ نے بہت لطف کیا ہوا ہے، بہت عنایت کی ہوئی ہیں. اور میں بتا دوں, یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے باپ سے بہت کچھ ملا ہے. اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی جاب دی اور انہوں نے محنت سے بہت ساری چیزیں بنائیں اور انہوں نے مجھے آج تک جو ہے وہ مجھے فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور میں ان کے لیے سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. بس میرے پاس تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو میرے باپ سے ملا ہوا ہے, جس نے مجھے بچایا ہوا ہے. لیکن باور کریں, باور کریں, ہمارے ہاں جو سسٹم ہے, یقین کریں اس بات کا کہ جو سسٹم بن چکا ہے وہ علماء کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ جو ذاکرین ہیں, یہ جو علماء ہیں, یہ جو مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنے پر, اس لیے کہ جب دین کے ابھی اس وقت میں اگر آپ سے کہوں کہ ریسرچ سینٹر بنانا چاہتا ہوں, ہماری آ کر کوئی مدد کرے, کوئی مدد نہیں کرتا. کوئی آ کر ہماری مدد نہیں کرے گا. آپ ہر چوک پہ کھڑے ہو کر, ہر مجلس میں اپنی بیٹھ کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی یوں نہیں ہو رہا, ایسے نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, اس بات کا جواب نہیں دیا جا رہا, یا دین پر یہ حملہ ہو رہا ہے, اس کا کوئی وہ نہیں کیا جا رہا. ان سب کے لیے تحقیقاتی کاموں کی ضرورت ہے, اور آپ محققین کو ان کے مالی مسائل سے آزادی دلائیں گے تو وہ تحقیق, اور تحقیق کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آج آپ نے مجھے پیسے دیے, میں کل آ کے اعلان کر دوں میں نے یہ تحقیق کی ہے. تحقیقی کام مثلاً آپ علماء کی کتابوں کو جا کر دیکھیں گے, 25-25, 30-30 سال, بلکہ 50-50 سال انہوں نے عمریں لگائی ہیں, تب جا کر کتاب ایک سامنے آئی ہے, تب جا کر تو تحقیقات سامنے آتی ہیں. ایک عام تحقیق بھی کم از کم 5 یا 6 سال کے بعد جا کر اپنا جو مرحلہ ہے اس کو سامنے لے کر آتی ہے, اس کو اس حوالے سے تحقیق کا جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے. میں بھارت بات کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی سسٹم ایسا موجود ہو, اور اتفاق کن یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اپنے بزرگان کی طرف پلٹتی ہیں. میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں, آپ علماء کے ان کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں مالی, اور آپ ان کو پیسے دینا شروع کر دیں, تو یہ سارے مسائل کوئی بھی نہیں مانگے گا. کسی کو شوق نہیں ہے پیسے مانگنے کا, اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا. آپ یہ کام کریں, علماء کو دینا شروع کریں, ذاکرین کو دینا شروع کریں, اور آپ خود ذاکرین کو بھیجیں, علماء کو, مبلغین کو ایسے ایسے جگہوں پر بھیجیں جہاں ذاکر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ان کے لیے اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کریں. لہذا بہرحال اب یقیناً امام انشاءاللہ جب تشریف لے کر آئیں گے تو اس سے بہتر سسٹم موجود ہوگا, اور بنائیں گے بھی. پیغمبر نہیں مانگتے, نبی اور امام کبھی بھی اپنی تبلیغ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے کبھی بھی کوئی چیز طلب نہیں کرتے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے حبیب, آپ کیا ہیں, آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے, اور اللہ آپ کو بہترین رزق دینے والا ہے. اب اس کے بعد کہ ایک تو آپ مانگتے نہیں ہیں, دوسری بات کیا ہے, وَإِنَّكَ, بات تحقیق, آپ جو ہیں, لَتَدْعُوهُمْ, حتمن, لام لام تاکید ہے کہ آپ حتمن ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں, الٰ صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. لیکن مسئلہ کیا ہے, وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. آپ تو ان کو بلاتے ہیں, آپ تو ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط کی طرف آنے کی بجائے وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط سے ناقب ہیں. نقبہ جو معنی ہے اس کے بارے میں علماء نے, اکثریت علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نقبہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے انحراف کے بارے میں, معنی میں کہ یہ اس صراط کے جس کی طرف وہ جو راہ حق ہے اس راہ حق کے مقابلے پر کیا کرتے ہیں, انحراف اختیار کرتے ہیں, اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہ جو ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس صراط سے دوری اختیار کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیے, گرچہ بہت سارے یعنی مقامات ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے, نبوت پر ایمان نہ لانے والے, امامت پر ایمان نہ لانے والے, اور ایک بڑی فہرست ہے. ان سب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آخرت کی بات کی ہے. لا یؤمنون بالآخرہ, انجام سے بے خبر. جو بھی شخص اپنی انجام سے بے خبر ہوگا, قیامت کی طرف سے ذرا سی بھی دیر کے لیے اس کی نظر ہٹ جائے گی, وہ شخص ہے کہ جو صراط سے ہٹ جاتا ہے. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بالآخر ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اپنے پروردگار کے حضور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا ہم نے حساب و کتاب دینا ہے. اب جب ہم نے ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو اس راستے پر رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری نجات کا راستہ ہو, اور وہ نجات کا راستہ سوائے صراط مستقیم کے کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. ایک حدیث اس حوالے سے میری نظر سے گزری, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کو تفسیر نور الثقلین نے اصول کافی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ مولا کائنات علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعلنا ابوابہ وصراطہ وسبیلہ والوجہ الذی یؤتی منہ. پروردگار نے مقرر کیے ہیں اپنے ہمیں بنایا, جعلنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اپنے ابواب, اپنی صراط, اپنی سبیل اور وہ وجہ کے جس کے ذریعے سے پروردگار دیتا ہے. فمن عدل عن ولایتنا, جس کسی نے بھی ہماری ولایت سے عدول کیا, اس سے انحراف اختیار کیا, اس سے دوری اختیار کی, وفضل علینا غیرنا, اور جس نے کسی بھی ہمارے غیر کو ہم سے زیادہ افضل سمجھا اور فضیلت دی, فإنهم عن الصراط لناكبون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط سے ہٹے ہوئے ہیں اور نکوب کیے ہوئے ہیں. یہ جو یعنی اسی آیت کے ضمن میں اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہ جو ہم ان الذین لا یؤمنون بالآخرت عن الصراط لناكبون, وہ لوگ کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر وہ لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اس کی جو اصل تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے ابواب بنایا ہے, اللہ نے ہمیں اپنی صراط بنایا ہے, سبیل بنایا ہے, وہ وجہ کہ جس سے وہ عطا کرتا ہے, ہمیں قرار دیا ہے اور ہمیں ہی حجت قرار دیا ہے. بس جس کسی نے بھی ہماری ولایت, بس ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہی وہ راستہ اور وہ کیفیت ہے, وہ چیز ہے کہ جو انسان اگر ولایت اہل بیت کے اوپر رہے گا تو صراط کے اوپر رہے گا. یعنی خود صراط پر چلنے کے جو معنی ہیں وہ معنی یہ ہیں کہ جو کوئی بھی ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے تمسک رکھے گا, جو کوئی بھی ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جڑا رہے گا, ایسا شخص جو ہے وہ صراط مستقیم پر رہے گا. جس کسی نے بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت سے انہوں نے اعراض کیا, اس سے دوری اختیار کی, تو ایسے شخص جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ صراط سے ہٹنے والے اور راہ صراط سے دوری اختیار کرنے والے افراد ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم آج کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں اور پروردگار کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما کہ جو قرآن سمجھنے, پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر گامزن رہنے والے ہیں, اس ولایت سے متمسک رہنے والے ہیں, کہ ان کی ولایت سے متمسک رہ کر انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر گامزن بھی رہیں گے اور اس سے انحراف سے محفوظ بھی رہیں گے. یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت ہی ہمارے صراط کے اوپر گامزن رہنے کی ضامن ہے. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو متمسکین ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, اور بار الہ اس ولایت کی جو حجت بقیۃ اللہ موجود ہے اس وقت دنیا میں, اس کے ظہور میں اس قرآن کریم اور اس ماہ مبارک کے رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کا تجھے واسطہ ہے کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.